الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 کے عنوان سے ایک مختصر سی تقریر گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں اس آیت کریمہ کی شریف فلسفے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ درس قرآن میں سورۃ الاعراف کے وسط کے مضامین پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور آیت نمبر 157 اور 158 اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم شان اور وہ عظیم حیثیت جو آپ کی رسالت کے ساتھ متحقق ہے، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے جو دلائل ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، ان تمام چیزوں کی وضاحت کی گئی۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ابھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات کو ذکر فرمایا، ایک ہی آیت میں 9 خصلتیں، 9 صفات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 مقامات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ جو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 صفات کو قبول کر لے، اور جس نے ان 9 صفات کو قبول کر کے ہمارے حبیب پر ایمان لے آیا تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا و آخرت کی بھلائی اس کے لیے لکھ دیں گے۔ اب آیت نمبر 158 کے اندر ان 9 صفات کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی عمومیت کو ذکر کیا جا رہا کہ آپ کا دائرہ نبوت اور آپ کا دائرہ رسالت کہاں تک وسیع ہے، اور اس کو بطور دلیل کے بڑے خوبصورت انداز میں چند چیزیں اس مقدمے کے لیے، اس دعوے کے لیے ذکر کی جا رہی ہیں۔ فرما قل یا ایہا الناس، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے اس بات کو ارشاد فرمائیے کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کا ملک اور جس کے ملک میں تمام آسمان اور زمینیں شامل ہیں، اور اس کا ملک جو ہے وہ زمین اور آسمان پر محیط ہے، اور اس کے تصرفات اور اس کی ملکیت، اس کی بادشاہیت زمین اور آسمان پر محیط ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ جو نبی امی ہے، یؤمن باللہ وکلماتہ، اور وہ نبی مکرم خود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ان کلمات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے پر اتارا ہے۔ تو جب وہ نبی اس پر ایمان رکھتے ہیں تو تمہارا ایمان رکھنا بدرجہ اولا اس پر ضروری ہے۔ واتبعوه لعلکم تهتدون، اور تم سب ان تمام باتوں کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 158 کا مرادی معنی ہے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، جس طرح کے پہلے اہل کتاب کے لیے اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 9 دلیلیں پیش فرمائی کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا ذکر پاک تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آپ کی شان جلالت یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کی گردنوں پر جو شریعت کی سختیاں پڑی ہوئی تھی یا بیجا رسومات جو ان کی گردنوں پر پڑ کر ان کی گردنوں کو اور ان کی پشت کو توڑے ہوئے تھی اور جھکائے ہوئے تھی، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے صدقے ہم نے اس کو آسان کر دیا، اور غلامی کی زنجیر اور اس سختی اور اس صعب اور اس سخت مسائل سے ہم نے اس امت کو نجات عطا فرمائی۔ اب آگے ذکر فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے یہ 9 صفات اور خصلتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کی شان جلالت یہ ہے کہ جہاں سے سورج اگتا ہے اور جہاں سے ڈوب جاتا ہے، جہاں سے دن کا اجالا پھیلتا ہے اور جہاں سے رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں سے کائنات کی انتہا ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ماں سوا خدا جتنی مخلوق ہے اللہ رب العالمین خلق سے پاک ہے، بلکہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے۔ تو رب کریم نے جو اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، جن کو تخلیق فرمایا ہے اپنی توحید کی دلیل کے لیے، تو اس ہر فرد واحد کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس کے اوپر محیط کر دیا ہے۔ اور فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ حبیب آپ شاہ فرما دیجئے کہ میں تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں نے گزشتہ درس قرآن کے اندر آپ کی خدمت میں جمیع کی تشریح سے متعلق چند باتیں پیش کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی عمومیت یہ ہے کہ اس کا اطلاق 40 سال کی عمر سے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے لوٹ کر آئے تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس کے بعد سے پھر آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کو عموم ملا ہو اور آپ کی نبوت و رسالت گویا کہ عام ہوئی ہو، تو فرمایا اس سے یہ مراد نہیں، بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ جب سے کائنات بنی تھی وہ بھی آپ کی رسالت میں شامل ہے، جتنی امتیں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ تمام آپ کی امت میں شامل ہیں، یہاں تک کہ جتنے انبیاء کرام تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے وہ تمام کے تمام آپ ہی کی امتی قرار پائے ہیں۔ تو لہذا جب سے کائنات کی صبح طلوع ہوئی ہے تو وہاں سے لے کر جب اس کا اندھیرا طاری ہوگا اور یہاں تک کہ روز محشر کو بپا کر دیا جائے گا، تو جس وقت جس کی رسالت کا عموم اور جس کی رسالت کا سکہ چل رہا ہوگا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ جس طرح کہ میں نے متعدد مفسرین سے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت پیش کیا اور قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ میثاق کے اس وعدے کو کہ جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے لیا تھا اور ان کے سامنے اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ جب وہ نبی تمہارے ہی دور میں آ جائے تو پھر تمہارا یہ کام ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل الاصول رسالت جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ تمام کے تمام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی منقبت بیان کرنے والے اور آپ کی آمد کا ذکر کرنے والے اور آپ کی رسالت کے رہنما اور آپ کی رسالت کے مبلغین ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنی امت کو تو اپنے کلمے ضرور دیے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اپنے کلمے تو انہوں نے اپنی امت کو ضرور دیے، کہ اس لیے کہ امت جو ہے وہ ان کی تعلیم کی اتباع کرنے والی ہے، لیکن وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منشور اور رسالت کے ماتحت تھے، اس لیے ان کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے خود جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی حضرت آدم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حضرت نوح کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حضرت ابراہیم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس لیے کہ وہ جن کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ اس کی منشور کو فالو کر رہے ہیں، تو لہذا جو ان جس منشور کو آگے ذکر کر رہے ہیں اسی رہبر کامل کی ترجمانی پر وہ کلمہ ذکر کر رہے ہیں، اور جو تعلیم اپنی امت کو دے رہے ہیں تو وہ تعلیم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی امت ان کو دے کر اس چیز کو ماننے والی ہے. تو ان کے ایمان کو اپنے کلمے کے ساتھ مشروط کیا ہے اور اپنے ایمان کو ذات رسالت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی عمومیت ہے، جو آگے میں حدیث پاک ابی بخاری کی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ تمام کے تمام انبیاء آپ کی امت میں شامل ہے، جو میں نے بھی عرض کیا کہ ان کی امتیں ان کا کلمہ پڑھتی ہیں اور وہ خود جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے قرآن مجید نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جب وہ نبی تمہارے ہی دور میں آ جائے تو تم نے پھر اپنی نبوت کو سدھارنے کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس نبی کے سامنے سر تسلیم عقیدت تو خم کر دو اور اس نبی کا کلمہ پڑھ لو. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی عمومیت کی اور کلیت کی اور اصلیت کی سب سے بڑی گویا کہ دلیل ہے، جو قرآن مجید برہان رشید یہاں پر سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 158 کے اندر دوبارہ ذکر کر رہا ہے. سورہ سبا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 28 کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے دیگر اور جگہوں کے ساتھ، وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. حبیب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر کائنات کا اطلاق پھر ذہن میں مستحضر رکھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے کہ اس کا اطلاق اور اس شان کا ظہور آپ کی پیدائش یا آپ کی 40 سالہ اعلان نبوت سے نہیں شروع ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اول خلق بنا کر پھر تمام انبیاء کو وجود بخشا ہے، پھر تمام کائنات کو وجود بخشا ہے. تو آپ کی عمومیت اور آپ کی رسالت کی وسعت کا اطلاق اس وقت سے ہو چکا ہے جب رب کریم نے کن کہہ کر دنیا کو پیدا فرمایا تھا. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خطبات اور وہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، صحیح احادیث جامع ترمذی میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، امام احمد کی مسند امام احمد میں بھی ہے، جس میں حضور نے پہلے اشارہ فرما دیا تھا، جو حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور آپ نبی کب ہوئے، تو حضور نے فرمایا تھا آدم بین روح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی ہو چکا. یہ تو جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم کی شرط پر جو حدیث موجود ہے امام حاکم کے پاس اور مسند امام احمد میں، جس کو علامہ زہبی نے اور دیگر اور محققین نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا ہے، اس میں الفاظ دوسرے آتے ہیں. وہ آتے ہیں وہ ابھی منجدین فطری نہیں، میرے والد آدم کا بھی خمیر گوندا نہیں جا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی. اور یہ حضور نے باعتبار فضیلت کے ذکر کیا ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے کسی چیز کی فضیلت کو جب ذکر کیا جاتا ہے جب اس کے اندر انفرادیت ہو. فضیلت اگر وہی وصف سب کے اندر پایا جائے تو فضیلت کیسے؟ تو حضور نے اس چیز کو باعتبار فضیلت کے ذکر کیا ہے، باعتبار واقع و تاریخ کے ذکر نہیں کیا. اگر اس بات کو متحقق کر لیا جائے کہ آپ اللہ کے علم میں نبی ہیں، تو اللہ کے علم میں تو سارے نبی ہیں، اللہ کے علم میں تو تمام کلمہ گو موجود ہیں، اللہ کے علم میں جو انکار کرنے والے تمام موجود ہیں، تو اس پر سوال کیا معنی رکھتا ہے کہ حضور آپ کب نبی ہوئے؟ تو اگر اس سے اللہ کے علم میں مراد ہے تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ حضور آپ کب نبی ہوئے. تو حضور کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی کب نبی ہوئے؟ تو جتنے نبی ہوں گے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، لیکن نہیں، یہ باعتبار فضیلت کے تھا، باعتبار علم الہی کے نہ تھا، بلکہ فضیلت کا تھا کہ حضور ان میں تفوق بلندی اولیت کس کو عطا کی گئی ہے. تو حضور نے اسی اعتبار سے جواب دیا کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو یہ روح اور جسم کے کلمات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور یہاں سے اپنے آپ کا مقدم ہونا ظاہر فرما رہے ہیں، حضور یہاں سے اپنا اول ہونا ظاہر فرما رہے ہیں، اور اپنے بعد حضرت آدم کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی منجد فطینہ، کہ حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے خمیر کو گوندا نہیں گیا ہے، اور وہ خمیر تیار نہیں ہوا ہے، اس کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. تو یہی آپ کی رسالت کی عمومیت کی ایک اور مقدمہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قیامت کے دن تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن چلے گی کسی کی نہیں، اصلاً چلے گی کسی کی نہیں. بخاری اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک امت انہی کی امت پھر پھر کر ان کے پاس جائے گی، حالانکہ جس کا وہ کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے پاس وہ جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی امت حضرت ابراہیم ہی کے پاس جائے گی، حضرت نوح کے جو اہل ایمان ہیں وہ نوح علیہ السلام ہی کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ پر جو ایمان لانے والے اہل ایمان ہیں جو جنتی ہیں وہ انہی کے پاس جائیں گے، لیکن وہ سارے انبیاء خاموش ہیں اور کہتے ہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جائیے، اس لیے کہ ان کی رسالت کا دائرہ وہیں تک محدود تھا، لیکن جس کی رسالت کی عمومیت دنیا و آخرت کے اندر پھیلی ہے وہ آمینہ کے لال جناب محمد. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں بولے گا، رسالت تو رسول تو گویا کہ پیغام رسان نمائندے کو کہتے، اور نمائندہ کا کام ہوتا ہے کہ اصل ذات سے فوراً رابطہ کرے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ سارے خدا سے رابطہ نہیں کرتے، مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو میں اسی بات کی دلیل یہاں پر بنتی ہے بروز قیامت بھی کہ اصل رسول رسالت جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اپنی امت کو انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا اور خود انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور حضور نے اشارہ فرمایا میں ان سے پہلے موجود ہوں، اور قیامت کا دن بھی یہ ہوگا جب ان کی خود امت ان کے پاس جائے گی تو وہ حضور کی طرف بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ دنیا تک ایمان بتانا یہ ہمارا کام تھا، لیکن خدا کے قریب مطلقاً کر دینا اور آج کے دن اگر کسی کو سنائی جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح امت مصطفیٰ ہیں، جس طرح تم ہماری امت بن کر آ رہے ہو تو دراصل تم ہماری امت نہیں، تم بھی حضور کی امت ہو اور ہم بھی حضور کی امت ہیں. لہذا جب تک یہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو ہم خلیل صفی نجی ہونے کے باوجود ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے. تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ رسالت کا اختیار اگر کسی کا چل رہا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اسی کے قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کا اطلاق آپ کی 40 سالہ عمر سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب سے صبح کائنات کا اطلاق ہوا ہے اور جب تک کائنات چلتی رہے گی، اور اس کے بعد جب تک جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، وہاں تک بھی حضور کا رسالت کا مرتبہ رہے گا، اور اس کے بعد بھی جب درجے بانٹے جائیں گے انبیاء کے اندر تو اس میں بھی حضور کو سب سے مقدم رکھا جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی رسالت کو دوام ہے، دوام ہے، دوام ہے، یعنی آپ کی رسالت کے عموم کو ہمیشہ دوام ہے. اس میں یہ نہیں کہ دوسرا دیکھیے کہ دیگر انبیاء ان کی رسالت ان کے دور پاک تک رہی، رسالت تو رہی، رسول اس وقت بھی رہے، لیکن اس کا اجرا، اس سکے کے چلنے کی بات جو تھی وہ اس وقت تک تھی جب قیامت قائم نہ ہو، لیکن جب قیامت قائم ہو گئی تو رسالت موجود ہے، اختیارات محدود کر دیے گئے، اختیارات محدود کر دیے گئے. قیامت کے دن شفاعت میں کوئی اختیار ان کا نہیں چل رہا، بلکہ وہ اپنے اختیارات کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے حضور کے دستخط کے محتاج ہیں. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں درخواست نہ کریں اور رب کریم آپ کو اذن نہ دے، کسی اور نبی کو نہیں، آپ کو اذن نہ دے، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ سارے انبیاء خشیت الہی سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کو پلک جھپکنے کی بھی گویا کہ جرت نہیں ہوگی، لیکن سید عالم فرماتے کہ میں خوف خدا میں جب سجدہ کروں گا تو خدا کا جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور رب کریم مجھ سے فرمائے گا کہ حبیب تو کہے تو سنی جائے گی، تو کہے سنی جائے گی، تو شفاعت کر تو قبول کی جائے گی. تو سرکار فرماتے کہ اس وقت میں شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولوں گا، جب میں دروازہ کھولوں گا تو مسلم امام احمد میں موجود ہے کہ میں نبیین صدیقین کو بلاؤں گا اور ان کے اختیارات ان کو بانٹوں گا کہ یہ لو تم اپنی امتوں کی اب شفاعت کرنا شروع کرو. یعنی اصل خزانے کی چابی حضور کے پاس موجود ہے اور ان کی امت کی بخشش حضور کی رضا پر محیط ہے. جب سرکار فرماتے مسلم امام احمد میں موجود ہے، حضرت شداد بن اوس کے مسند کے اندر روایت ہے کہ سرکار فرماتے کہ جب میں شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھول لوں گا تو حضرت ابراہیم کا حصہ بھی اسی خزانے میں ہے، حضرت نوح کا حصہ بھی خزانے میں، لیکن وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے، وہاں تک میری پہنچ ہے. فرمایا کہ میں چابی سے اس دروازے کو کھولنے کے بعد، یہ سارے استعارے ہیں، تشبیہات ہیں، وہ چابی کیا ہے؟ دنیاوی چابی یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ کسی چیز کے اندر خزانے میں کہ کوئی تجوری میں بند ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. جیسے لوگوں کی سمجھ تھی ویسی مثالوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کی کنجی میرے پاس ہے. اب کنجی سے مراد آئے یہ لوہے کی چابی ہے؟ نہیں، دراصل وہ اختیار موجود ہے، وہ اذن موجود ہے کہ وہ چیزوں جن کا تمام انبیاء کا حصہ اس کے اندر موجود ہے، نبی پاک جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے تو حضرت ابراہیم سے کہیں گے ہاں تمہاری امت جو تمہارے پاس آئی تھی نا تو وہ یہ تمہارا حصہ، یہ لے جاؤ اور اپنی امت کی مغفرت کروا دو. موسیٰ آپ آئیے، یہ آپ کا حصہ ہے، اپنی امت کی مغفرت کروا لیجئے. عیسیٰ یہ آپ کا حصہ ہے. یعنی وہاں پر بھی دیکھیں ان نمانا قاسم اللہ یوتی، کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اس کا اطلاق بھی. آج اگر لوگ حضور کے قاسم نعمت اور قاسم خیرات کے منکر ہوتے تو قیامت کے دن بھی یہ نعمتیں حضور ہی بانٹیں گے. بعض نادان اس حدیث پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ بخاری میں کتاب العلم میں آئی ہے، لہذا ان نمانا قاسم اللہ یوتی سے مراد ہر چیز کی تقسیم نہیں ہے بلکہ علم کی تقسیم ہے. میں نے کہا چلے آپ اتنا تو مان لیں کہ علم کی تقسیم ہے، اور علم بھی گویا کہ کسبی چیز نہیں، وہ بھی چیز ہے. یعنی اگر بندہ رٹا لگاتا رہے اور سمجھ جائے علم آ جائے، ایسا نہیں ہے. علم یہ خاص عطیہ الہی ہے اور یہ اللہ کے فضل سے آتا ہے. تو اب وہ محض فضل الہی ہے تو اس کے بھی تو قاسم حضوری ہوئے. اس کی بھی قاسم جو ہے کہ حضور ہی ہوئے. اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو چیز اس لیے حدیث پاک میں جو ہے وہ اسی بات سے ہے, اور علم اصول اور علم بدی کا یہ قاعدہ ہے کہ یہاں پر مفعول کو جو حذف کیا گیا اس بات کی چیز ہے کہ عطا ایک چیز میں محدود نہیں. تو جب عطا ایک چیز میں محدود نہیں تو تقسیم بھی ایک چیز میں محدود نہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ان نمانا قاسم واللہ یوتی, ان نمانا قاسم و خازن, بخاری میں یہ بھی ہے واللہ یوتی, اس کا معنی یہ نہیں اللہ علم دیتا ہے, فرما اللہ جو کچھ دے سکتا ہے میں وہ چیز بانٹ سکتا ہوں, کیونکہ اس منصب پر مجھے میرے رب نے رکھا ہے, یہ منصب مجھے میرے رب نے عطا فرمایا. اگر بخاری کی بات کرتے ہیں تو بخاری کتاب الجہاد میں بھی حدیث مل جائے گی آپ کو, آگے چل کر بھی حدیث مل جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر صرف علم ہی کی تقسیم پر محدود کیا جائے تو میدان معاشر میں تو ہر چیز کی تقسیم ہی مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوگی. ہر چیز, ہر خیرات, ہر نجات, ہر چیز, جنت کی تمام چیزوں کی تفویض جو ہے وہ حضور کے دست مبارک سے ہوگی. اور مسلم شریف کی وہ مبارک حدیث مبارکہ جو کتاب الشفاعت کے اندر امام مسلم نقل کیا ہے, جس میں سید عالم نے تو بات کھولتے ہوئے اس آخری سرحد سے ذکر فرما دیا کہ سرکار عشاء فرماتے کہ قیامت کا دن ہوگا حضرت ابراہیم بھی میرے ہی قدموں پر آئیں گے, حضرت ابراہیم بھی میرے قدموں پر آئیں گے اور میرے علاوہ ان کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا. تو پتا کیا چلا کہ یہ تمام چیزیں, فاضل بریلوی نے اس پر پوری ایک نعت لکھی ہے جس کا شعر اگر یاد رہا تو میں انشاءاللہ گزشتہ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس میں بڑی پیاری بات حضرت امام احمد رضا نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک وضو ہے اور ایک نماز ہے. نماز خدا تک پہنچانے کا اصل ذریعہ ہے لیکن وضو خدا تک نہیں پہنچاتا, وضو نماز تک پہنچاتا ہے. اور اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عبادت مقصودہ نماز ہے, وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے, وضو عبادت غیر مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ وہ نماز ہے, وضو تو ذریعہ ہے نماز تک پہنچانے کا, نماز کو قائم کرنے کا, اور اصل مقصود عبادت جو ہے وہ نماز ہے. تو فرمایا بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ تمام انبیاء اور تمام کائنات یہ اصلاً قرب الہی کا وسیلہ نہیں, یہ تو حضور تک پہنچانے کا وسیلہ ہے, اور اصل مقصود وسیلہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. جس طرح وضو جو ہے وہ نماز تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اس طرح یہ تمام انبیاء ان کی ساری تعلیمیں یہ مصطفیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اور مصطفیٰ کریم جو ہے وہ اصل وسیلہ مقصودہ محمودہ مرفوعہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں. اور اسی کو ذکر کیا کہ انی رسول اللہ علیکم جميعا, میری رسالت کے تم تابع ہو. تو رسالت جب حضور کے تابع ہو گئی تو نیچے کا فرد اللہ سے کیسے مل سکتا ہے حضور کے بغیر؟ اس لیے کہ جب حضور کی رسالت کا غلغلہ سب پر آ گیا ہے تو جب تک آپ کا وسیلہ نہ ملے, جب تک آپ کا قرب نہ پکڑا جائے, جب تک آپ سے تعلق نہ جوڑا جائے تو وہ رب کے قریب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اصلاً جس کی رسالت تمام کے اوپر خدا نے رکھی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحیح بخاری شریف کتاب التیمم, جہاں پر تیمم کا بیان امام بخاری نے باندھا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر, کتاب التیمم کا پہلا باب ہے, اس کی دوسری حدیث ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ, کتاب الصلاۃ میں کتاب التیمم, اور کتاب التیمم کی دوسری حدیث ہے اور باب نمبر 1 ہے, اور تمام احادیث جو بخاری کی چل رہی ہے اس اعتبار سے حدیث نمبر 335 ہے, جو شروع سے چل رہی ہے کتاب الوحی سے جو چل رہی ہے, تو اس ترتیب کے اعتبار سے 335 ہے. اور بخاری کتاب الصلاۃ کتاب التیمم کی دوسری حدیث باب نمبر 1, حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے, ذرا سماعت فرمائیے. سرکار شاہ فرماتے ہیں قال اوتیت خمسن لم یعطہن احد قبلی, اللہ رب العالمین نے پانچ چیزیں مجھے ایسی دی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے. یہ حضور نے یہاں پر اپنی خصوصیت عطا فرمائی. اور اگر اس تناظر کے اندر حضور فرماتے ہیں, ذرا توجہ رکھیے آپ, کہ یہ پانچ چیزیں مجھے دی گئی ہیں اور لم یعطہن احد قبلی, نہیں دیا خدا نے اس چیز کو کسی کو مگر مجھے عطا فرمایا. یعنی پانچ چیزیں مجھے دی گئی ہے, تو مجھے بتائیے اس پانچ چیزیں میں حضور تمام نبیوں سے افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو پھر یہ شعر تو بالکل صادق ہے نا, سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. اس کو شرک کیسے کہا جا سکتا؟ اسی معنی میں یہ اعلیٰ ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. قیامت کا منظر آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کھڑے ہیں لیکن حضور کی رسالت چل رہی ہے, تو اسی کو منظر کو لے کر امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. تو وہ شمع جو ہے اصل میں وہ آپ کی رسالت کی عمومیت ہے. اس شعر کی کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں, اس میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو اسی کے معنی میں ذکر کیا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. کہتے ہیں یہ اعلیٰ تو خدا ہے, تو یہاں پر خدا سے تھوڑی مقابلہ ہو رہا ہے. آپ کا ذہن بار بار کیوں کنورٹ ہو جاتا ہے, اس طرف کیوں بڑھ جاتا ہے؟ یہاں پر خدا کے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی ہے, یہاں تو خلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خدا سے معاذ اللہ کوئی مقابلہ کروا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ساری عظمت و شان دینے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ, وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو
خدا سے مقابلہ تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر آپ اعلیٰ کے لفظ سے فوراً بھاگیں اور کہیں کہ جناب یہ شرک ہے تو مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہنا پھر کیسا جائز ہو جائے گا؟ اگر حضور کو اعلیٰ کہنا جائز نہیں تو مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہے تو وہ شرک نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سمجھ کی بات ہے کہ خدا سے مقابلہ نہیں ہے, یہ تو بندوں کے درمیان اور خلق کے درمیان جو حضور فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں ایسی کسی کو نہیں دی گئی. بس اس حدیث کا ترجمہ سن لیجیے پھر میں درس قرآن کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی. بعض مسلم میں ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ چھ چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو کسی کو نہیں دی. مسند امام احمد میں ایک روایت ہے کہ دس چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی کسی کو نہیں دی. مختلف مقامات میں حضور نے ذکر کیا. میرے آقا میرے مولا حضرت امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ان تمام احادیث کو جمع کیا کہ نبیوں کو تو خصوصیت دی جاتی ہے کہ وہ امت سے ممتاز ہوتے ہیں, لیکن حضور کی خصوصیت نہیں بلکہ خصائص کبریٰ ہیں. تو آپ نے پوری ایک کتاب اس پر لکھی ہے خصائص کبریٰ کے نام سے, اور وہ ساری احادیث جو حضور کی اولیت حضور کے مقدم حضور کے اقدم ہونے پر حضور کے اکبر اور اعلیٰ ہونے پر موجود ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس کو خصائص کبریٰ نامی کتاب کے اندر درج کر دیا. اس تفصیل کے بعد اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے. حضور فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں مجھے دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی, اور یہی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تمام خلق خدا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کتنا پیارا معنی حضور خود اس کا کرتے ہیں. فرما پہلی بات تو یہ ہے نصرت بالروب مسیرت الشہر, ایک مہینے کی مسافت تک خدا نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے. اس کا معنی غوث اعظم کہتے ہیں کبریت الاحمر کی شرح کے اندر, فرماتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ سرکار جب سو رہے ہوں تو آپ کے دائیں طرف سو مہینے کی مسافت, آپ کے بائیں طرف سو مہینے کی مسافت, آپ کے سر مقدس کی طرف سو مہینے کی مسافت, آپ کے قدمین کی طرف سو مہینے کی مسافت, جتنی سو سو مہینے کی مسافتیں ہیں وہاں پر کفار کا دل آپ کے روب سے دھلتا ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے. فرمایا نصرت بالروب, حضور فرماتے مسیرت الشہ, مہینے کی مسافت تک کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی روب کے ذریعے. وجعلت للارض مسجدا وطهورا, اور اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا لیا ہے. فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي, تو میرا کوئی بھی امتی نماز کے وقت کہیں پر بھی پائے تو بس ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے, وہ فوراً نماز ادا کرے. پہلے انبیاء کے لیے جگہیں مخصوص ہوا کرتی تھی. فرمایا کہ وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي, اور جو جہاد کے بعد مال غنیمت ہوتا ہے دیگر انبیاء کے لیے صدقہ واجب تھا لیکن اللہ نے میری امت کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا. وہ ہوتی تو شفا, فرمایا ایک پانچ چیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے, شفاعت کبرا عطا فرمائی ہے. اور جامع ترمذی میں ہے صحابہ نے پوچھا حضور وہ شفاعت کیسی ہوگی, فرمایا کبائر کی بھی ہوگی صغائر کی بھی ہوگی. اور جب صحابہ نے پوچھا حضور ولسوف یوتی کا ربو کا فتردا, قرآن یہ کہتا ہے کہ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, اس سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میری شفاعت. فرمایا حضور اس کی رضا کی وضاحت کیا ہے؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. فرمایا سارے امتی میری رضا کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ وہ شفاعت کا بھی دائرہ اس قدر وسیع ہے. فرمایا اوتی تو شفا, اللہ نے میرے لیے شفاعت مرحمت فرمائی. اب دیکھیے جو آخری جملہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی عمومیت پر ہے جو زبان مصطفیٰ سے خود صادر ہوتا ہے. فرمایا وکان نبی یبعث الی قوم خاصہ, ہر نبی اپنے قوم کے لیے خاص جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیج جاتے تھے, ایک مخصوص جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیج جاتے تھے. فرمایا وہ تب وہ بعث تو الن ناس عام مات الن ناس, یہاں پر الناس کے ذکر آیا اور علماء نے یہاں پر الف لام کو استغراق کے معنی پر زیادہ قبول کیا ہے. فرمایا وہ بعث تو الن ناس کافا, دیگر انبیاء ایک ایک علاقے کے لیے ایک ایک قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیج جاتے تھے. وہ بعث تو الن ناس کافا, اور بعض روایت میں وہ ارسل تو الن ناس الی الخلق کافا, اللہ نے میری رسالت کو ایک دائرہ بانا ہے اور اس دائرے کے درمیان کائنات کو آباد کیا ہے. فرمایا اس کا معنی یہ کہ میری رسالت نے ساری کائنات کو گھیرے رکھا ہے, یعنی کائنات جو بسی ہے اور اس تختہ زمین پر اور اس تختہ کائنات پر خلق کو وجود دیا گیا ہے تو تختے کو جس چیز سے حصار باندھا گیا ہے وہ میری رسالت ہے. فرمایا جس میں یہ کائنات چل رہی ہے اس کے گرد جو فصیل ہے وہ میری رسالت ہے, اور جو تمام بسنے والے وہ میری رعایا اور میری امت ہے. تو یہ بخاری شریف کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ قرآن کی آیت آیت نمبر 157 آپ گھر میں جا کر اس کی پھر تلاوت کیجئے گا, اور آیت نمبر 158 آیت نمبر 157 میں حضور کے 9 صفات ذکر کیے گئے اور آیت نمبر 158 کے اندر حضور کے 3 صفات ذکر کیے گئے. اور بڑا کمال ہے کہ سورت بھی مکی نہیں مدنی نہیں بلکہ مکی ہے, اور مکی صورتوں میں ہمیشہ توحید کا بیان آتا ہے, لیکن سورت الاعراف ایک عجیب و غریب مضامین رکھتی ہے کہ ہے مکی صورت توحید کے ساتھ ساتھ حضور کے فلسفے اور مقام اور منقبت کو بھی کھل کر بیان کرتی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں اس کے اور گوشے جو صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, صحابہ اکرام نے حضور کی رسالت کی وسعت اور عمومیت کو کیسے سمجھا, حضرت فاروق اعظم کی پوری تقریر اس پر ہے, حضرت خالد بن ولید کی پوری تقریر اس پر ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس قرآن میں ان تمام خطبات, ان تمام اشارات کو ذکر کیے جائیں گے تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے, میرے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنے. اور دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے دیے ہوئے سچے عقیدے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ اکرام سے کامل محبت, اہل بیت سے کامل محبت, اور ہر وہ شخصیت جو اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف دعوت دیتی ہو, اللہ رب العالمین ان کا اکرام, ان کا احترام اور ان کی باتوں کی اتباع و توقیر کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.